حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ این الزاہدون، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ الراغبون فی الآخرہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو آخرت کے طلبگار ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ جابیہ والے تھے اور جنگ میں ان مسلمانوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ وہ کبھی پیچھے نہیں لوٹیں گے، اور وہ لوگ 500 تھے. تو انہوں نے اپنی شہادت کے لیے اللہ کے حضور میں اپنی صداقت کے لیے اپنے سر منوا دیے اور دشمنوں سے جا لڑے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے، صرف ایک اس آدمی کے جس نے آ کر واپس خبر دی کہ اللہ سے جو وعدہ جابیہ کے مقام پر لوگوں نے کیا تھا وہ جابیہ والے کامیاب ہو گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب اس لیے دیا کہ دنیا میں جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دل اس میں اٹکا رہتا ہے. ایک تو طبعی محبت ہے، اور وہ انسان کی فطرت میں اللہ نے خمیر میں رکھ دی ہے، اس پہ کوئی الزام نہیں. گھر والوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیٹوں اور زمین جائیداد مکان اور پیسے کی محبت، لیکن یہ محبت جب آدمی کو اللہ کے عائد کردہ فرائض سے غافل کرنے لگے اور انسان اللہ تعالیٰ پر ان چیزوں کو ترجیح دینے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کی محبت میں اور اس فتنے میں وہ گرفتار ہو گیا. ایسے ہی جن لوگوں کو آخرت کی دنیا عزیز ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق عزیز ہوتا ہے، وہ ہر بات میں آخرت کے متعلق سوچتے ہیں کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا نفع ہوگا، کیا قرب ہوگا، اللہ کے ہاں ملے گا. تو زہد اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور ہر بات میں آخرت یاد آنے لگے، تو یہ شخص اصل ہے. سو ایسے لوگوں کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ تو وہ لوگ تھے، 500، اور ایک بھی واپس نہیں آیا سوائے اس کے جس نے خبر دینی تھی. اس لیے آدمی اللہ کی باتوں کو ترجیح دے، اور وہ زندگی جس کے متعلق اللہ نے آخرت کے لیے دعوت دی ہے اس زندگی کو ترجیح دے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالے. سو ایک درجہ تو یہ ہوا، اور دوسری بات اس روایت سے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانچ لیتے ہیں، اور جو کچھ کہا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے. اس لیے آدمی سوچ سمجھ کے زبان سے بات نکالے اور سوچ سمجھ کے بات کرے. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے جو اسلام کے لیے جان قربان کر دینے اور اپنی عزت، دولت، مال، ہر چیز لٹا دینے کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب عملی زندگی آتی ہے اور 2 مہینے کی جیل ہو جائے تو اسے برداشت نہیں کر پاتے. اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کو اکساتے اور ابھارتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو اور یہ کرو اور یہ کرو، اور اپنے لمبے چوڑے جھوٹے قصے سناتے ہیں، ان لوگوں کی عملی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان چیزوں سے عاری نظر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں اور یقیناً قیامت میں اس کہے پر پوچھ ہوگی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، اور کسی مارکے کا ارشاد فرمایا کہ 500 آدمیوں نے اللہ کی راہ میں جان کٹا دی اور انہوں نے جو سر کے بال منڈوا دیے تھے تو غالباً شہادت سے پہلے ان کے اپنے اختیار میں جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کے حضور میں پیش کر دیا، یہ ایک نو کا وعدہ تھا یا وعدے کی تصدیق تھی کہ اللہ تیری خاطر ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ قربان ہے اور تیری راہ میں لگ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں جنت کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے ناگوار باتوں سے. یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو اللہ نے ناگوار باتوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے. تو ناگوار باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ناگوار باتیں برداشت کیے بغیر نیک اعمال نہیں کر سکتا. کھانا پینا اچھا لگتا ہے اور ناگواری ہوتی ہے پیاس سے، بھوک سے، ان چیزوں سے، مگر انسان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے اور بہرحال اللہ کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اس ناگواری کو سہتا ہے تو پھر روزہ پورا ہوتا ہے اور یہ روزہ اس کو اللہ کا قرب دلائے گا. اسی طرح حج کرتا ہے، کئی ناگوار چیزیں پیش آتی ہیں، اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لیتا ہے اور کئی چیزیں اس کو پیش آتی ہیں. یہ تمام زندگی میں جو ناگواریاں پیش آتی ہیں یقیناً اللہ کے ہاں ان ناگواریوں کا اجر ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آدمی ناگواری کو برداشت کرے، ان حالات میں صبر کرے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ اسے جنت دے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جہنم وہ خواہشات میں چھپی ہوئی ہے. جو آدمی اپنے نفس کی ہر آرزو پوری کرنے لگے اس کا انجام جہنم ہے. دل میں جو چیز آئی کر گزرے، ذرا اس بات کا خیال نہیں کیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ نے اس سے منع فرمایا یا نہیں فرمایا، ان کاموں کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوئے تو نفس کی اندھی پیروی کرنا یہ سوائے جہنم کی راہ کھولنے کے اور کیا بات. اور یہ وہی شخص کرتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے، اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس انسان کے دل میں آخرت میں جواب دینے کا احساس نہیں ہوتا. اسی کا نام غفلت ہے اور اسی کا نام دل کی غفلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ نے ایسے شخص کے قریب رہنے سے، اس کی صحبت سے منع کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطْعِمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس آدمی کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے. سو جو لوگ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ہوتے ہیں اور ان کے کام حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر دینی چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اس زمانے میں پھر تو تنہائی ہو جائے، تو بالکل تنہا ہو جانا چاہیے. اگر فرض کر لیجئے کسی انسان کو دنیا میں کہیں انسان نہ ملے، جنگل میں جا کر بس جائے، تو کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ شیروں اور درندوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے؟ بس اتنا ہی واسطہ اور تعلق رکھے جتنے واسطے اور تعلق میں انسانی زندگی ناگزیر ہے. تعلقات اتنے ہی رکھے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور کام نہیں چلتا زندگی کا. اس سے زیادہ مت بڑھائے، تعلق وہیں بڑھائے جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو اور جو جس انسان کی طبیعت میں غفلت غالب نہ ہو. اس لیے یہ ارشاد فرمایا. پچھلے زمانوں میں کہتے ہیں، ایسے ہی اردو زبان کا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی تو ہما پرندے کے سائے میں آ گیا، اور کہتے ہیں ہما ایسا پرندہ ہے کہ جو اس کے سائے میں آئے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو فلاں پہ ہما کا سایہ پڑا، وہ خوش قسمت ہو گیا، مال آنے لگا، دولت آ گئی، بادشاہت مل گئی. فرض کر لو کہ دنیا میں ہما ختم ہو جائیں اور یہ پرندہ نہ رہے، تو کیا لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ الو کے سائے میں آ جائیں؟ اسی طرح جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہے اور اللہ کی یاد سے وہ غافل ہے، ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اپنے دل میں وہ گندگی آنے لگتی. خواتین ہیں، زرق برق لباس ہے، زیورات کی باتیں ہیں، اعلی محلات کی باتیں ہیں اور اپنی بڑائی کے سامان ہیں، اپنی عمارت دکھانی ہے. ایسی خواتین کی صحبت سے خواتین کو بچ کر رہنا چاہیے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل کی محبت ان سے اپنے دل میں آتی ہے اور یہ محبت آنے کے بعد پھر پیسے کی دوڑ لگ جاتی ہے، اور پیسہ شوہر بھائی باپ اگر نہ کما کے لا سکیں تو وہ گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے لڑائیوں کی وجہ سے. اس کی بنیاد کہاں پڑی تھی؟ بنیاد یہاں پڑی تھی کہ وہ اپنے سے بہتر جو دنیا کے لوگ تھے اور دنیاوی اعتبار سے سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام تھا، ان کی صحبت میں مسلسل رہنے سے یہ اثر پڑ گیا کہ دنیا کی محبت یہاں بھی آ گئی، نماز سے چھٹی ہوئی، اللہ کی یاد سے چھٹی ہوئی، اور گھر جو تھا وہ لڑائی کا مرکز بن گیا. یہ وہ چیز ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی گئی ہے اور جہنم وہ نفسانی خواہشات سے ہے. فمن اطلع، اور جو شخص بھی نفسانی خواہشات میں جھانک کر دیکھتا ہے تو پھر ما وراءہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس میں گر پڑ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے تھے اور حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور جب تم میں سے کوئی آدمی اس فتنے کا پردہ اٹھا کر دیکھے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تو جب تک وہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے گا اس کی جان نہیں چھوڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے شر کی جو راستے ہیں وہ اگر مستور ہوں، پردے والے ہوں، تو ان پردوں کو اٹھا کے مت دیکھو ورنہ تم ان میں پھنس جاؤ گے. گناہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں مقام پر یہ گناہ ہے اور دل کہتا ہے جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے، اور پھر جب وہ جاتا ہے تو واپس اسی وقت آتا ہے جب خود اس گناہ میں شریک ہو چکا ہوتا ہے. یا یہ کم سے کم ہوتا ہی ہے کہ نفس کی شدید خواہش ہوتی ہے، ابھر آتی ہے کہ اندر جا کر پھر اس حرکت کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، اور ولیعذ باللہ گر پڑتا ہے اور ایمان کے اور اللہ کی یقین اور آخرت کی یقین کے اس درجے سے اپنے آپ کو نیچے لے آتا ہے. اتنا اہتمام تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برائیوں سے بچنے کا اور اچھے کام کرنے کا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو کنگھی کر لیا کرو. فلیترجل، آدمی کو چاہیے کہ بن سنور کر رہے. اصل الفاظ یہ ہیں، تو مطلب یہ کہ تمہارے چہرے سے، شکل و صورت سے روزے کا پتہ نہ چلے، چھپاؤ اپنی نیکیوں کو تاکہ اخلاص کے ساتھ کی جائیں اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں. جتنا جتنا نیکی کی شہرت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے. ایک شہرت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ شہرت بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی فرما دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کوئی چیز نیکی کرتے ہیں اور اچھا کام، کوئی چیز اچھی ہو جاتی ہے اور لوگ اس پہ ہماری تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو پہلی بشارت ہے اللہ کی جانب سے جو لوگوں کی زبان سے دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. اور ایک شہرت وہ ہے جس کو انسان خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زکات کی رقم لی، 10 مشینیں خرید لی اور 10 میں سے 3 پر بیوہ عورتوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنوا لی، اخبار میں چھپنے کو دے دی، 7 وہ بھی اپنے گھر میں رکھ لی. یہ ہے وہ شہرت، کہ لالچی اور بھوکا شہرت کا ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو میری اس نیکی کا پتہ چل جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جب روزہ رکھو تو اپنی حالت سنوار کر رکھو، کنجی کر لیا کرو، ہاتھ منہ دھو لیا کرو، تمہاری شکل سے پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. وَإِذَا تَصَدَّقَ بِجَمِينِ، اور جب تم اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی آدمی صدقہ کرے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم نفل پڑھو تو گھر کے اندر کے حصے میں پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نفلی عبادات میں انسان جتنا بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھے گا اجر بھی زیادہ ہے، قبولیت کی توقع بھی زیادہ ہے. انسان کو اس کا نفس دھوکا دیتا ہے کہ یہ جو نیکی ہے اس کو لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگوں کو ذرا ترغیب مل جائے گی، بچوں کے سامنے کریں گے تو بچوں کو رغبت ہوگی نیکی کرنے کی. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی شیطان اس سے زیادہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ شیخ کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے. جو بھی اس کا صوفیہ کیا مطلب ہو، لیکن اس کا اچھے سے اچھا محمل تلاش کر لینے کے بعد بھی فتنے کا وجود باقی رہتا ہے. ذرا دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے تو لوگوں کو ترغیب تو ہوگی، لوگ ممکن ہے اس کے دیکھا دیکھی نیکی کرنے لگیں، مگر اس کی اپنی نیکی اگر ضائع ہو گئی تو پھر کیا فائدہ ہوگا. انسان نفلی اعمال جتنا لوگوں کی نظروں سے بچ کر اور شہرت کے جذبے سے ہٹ کے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اتنا ہی اتنا اس انسان کی نسبت اور تعلق معاملہ میں وزن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کسی انسان کی نسبت میں وزن آتا ہے اور اس کی تنہائیاں اللہ کی یاد سے معمور ہوتی ہیں اور وہ شہرت سے بچتا ہے اور کام محض اور محض اللہ ہی کے لیے کرتا ہے تو اس نسبت میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس انسان کا زبان سے کہہ دینا اتنا اثر پذیر ہوتا ہے کہ 100 سال کی محنت ایک طرف اور ایک اللہ کے بندے کا جملہ ایک طرف، اس کی نگاہ میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسی نظر سے دیکھ لے جو نظر واقعی مومن کی ہوتی ہے تو جس پر پڑتی ہے اس کا نصیب پھر جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نسبت اور اخلاص کا اثر ہے. سالک اور مبتدی اخلاص اور نسبت میں قوت کے اثر کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے پھیلاؤ ہو جائے، لوگ زیادہ جاننے لگ جائیں، لوگوں میں زیادہ تبلیغ ہو جائے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس میں گہرائی کیسے پیدا ہو. اب فرض کر لیجئے کہ پانی ایک میل زمین پر پھیلا ہوا ہے اور پانی کی سطح ایک فٹ ہے. ایک صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف یہی پانی ایک چوتھائی میل پر پھیلا ہے، 500-600 گز پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس کی گہرائی 12 فٹ ہے. تو زیادہ ڈوبنا اور زیادہ خطرناک پانی یہ ہے جس میں انسان 12 فٹ میں ڈوب سکتا ہے. نسبت بھی کی قوت بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے. لوگ نفل کام دکھا دکھا کر کرتے رہتے ہیں اور شورا ہوتا چلا جاتا ہے مگر زبان میں اثر نہیں رہتا اور اپنی طبیعت میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا. اور جب نفل اعمال انسان اس جذبے کے بغیر کرتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے، مجھے اس سے کیا بحث ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا برا کہیں جھوٹا کہیں، اور سرے سے لوگوں کو خاطر میں ہی نہ لائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنی قوت ہو تو یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان پہ اللہ حکمت کے کلمات جاری کرا دیتا ہے اور نسبت کی قوت کی وجہ سے یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر کسی کو ایک بار کہہ دے کہ نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس انسان کی فرض نماز درکنار نوافل بھی قضا نہیں ہوتی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے واقف تھے, اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی نقلی کام ہیں لوگوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے, بس اللہ کے لیے کرو اور نیکی کرو, اچھائی کرو. اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ, اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. تعودوا الخیر, اور اپنے بچوں کو نیکی کے کام کرنے کا عادی بناؤ. فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ, کیونکہ نیکی عادت ڈالنے سے ہوتی ہے. بچوں کو نیکی کے کام کی عادت ڈالنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ اس نے بات کر لی, کوئی اچھا کام کر دیا اور پھر اس سے نگرانی اٹھ گئی, شوق دلایا جائے, بار بار نصیحت کی جائے, محبت کے ساتھ نیکی کے کاموں کا عادی بنایا جائے, اور آہستہ آہستہ یہ بچے نیکی کے کام کے عادی بنتے چلے جاتے ہیں. بچوں کو مسجد میں بھیجا جائے, بار بار بھیجا جائے کہ نماز پڑھ کے آؤ, فرض نماز ہے, مسجد میں جا کے پڑھو. تو بچہ کبھی ناگواری کا اظہار کرتا ہے ایک بار, دو بار, چار بار, اور پھر ہوتے ہوتے اسے مسجد کی عادت پڑ جاتی ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کی پابندی اس کے روٹین کا اور اس کے اعمال کا اور اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے. غریبوں کی مدد کرنا بچے کے ذریعے کی جائے, اس کو ساتھ رکھ کے کی جائے تاکہ اسے عادت پڑے, اور بار 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 یہ کام کروانے چاہیے تو بچے کے دل میں اس نیکی کی اہمیت اپنی جگہ پکڑ لے گی, اور نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کل کو جب اسے رزق دے گا تو یہ سمجھے گا, جانے گا کہ میرے اس رزق میں دوسروں کا بھی حصہ ہے, اور مجھے چاہیے کہ کچھ قربانی دے کر مناسب حد تک اپنے حصے میں دوسروں کو شریک کروں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, قولوا خیرا, اچھی بات کیا کرو, تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ لوگ اچھی باتوں کے ساتھ تمہیں جان لیں گے, اور اچھی باتوں پہ خود بھی عمل کرو تاکہ تم خود بھی اچھے بنو. اور دو کاموں سے بچنا, ایک تو جلد بازی سے بچنا, دوسرے برائی پھیلانے سے بچنا. اور تیسری بات ایک روایت میں آتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راز کو ظاہر کرنے والے نہ بنو. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اچھی بات کرو, دوسری فرمائی کہ اچھی باتوں پہ عمل کرو تاکہ لوگوں میں پہچانے جاؤ. اچھی بات جب آدمی کرتا ہے تو لوگ اتنا زیادہ جان جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا جملہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی سے محلے میں, خاندان میں ہمیشہ نرمی دیکھی جاتی ہے, کوئی آ کے آپ کے سامنے ہزار یتیم دلائے اور بات کریں کہ اس نے آج گالیاں دی اور فلاں کو قتل کر دیا, نہیں مانا جا سکتا, اس لیے کہ پورا محلہ اور بسا اوقات پورا شہر گواہی دینے پر راضی ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا, اس آدمی کی فطرت میں یہ بات شامل نہیں, اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب وہ خود بھی اچھے کام کرتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اطمینان ہوتا ہے لوگوں کو. اور منع کیا تین چیزوں سے, اور ارشاد فرمایا جلدی سے کام مت کرو, جلد بازی نہ کرو. جلدی دو طرح کی, ایک تو یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کو شروع کرنے کے لیے جلدی کرے, شریعت نے اس کا حکم دیا ہے, نماز کے لیے اٹھے, ہمت کرے, وضو کرے, مسجد کی طرف جائے, جلدی کرے یہ کام. اس میں سستی کرے گا تو نتیجہ یہ کہ نماز نکل جائے گی. زکات دینی ہے 15 دن مہینہ پہلے ہی حساب کر لے، پتا ہونا چاہیے کس تاریخ کو زکات دینی ہے، اور ٹھیک جب وہ موقع آئے تو اللہ کے حضور میں اپنی نظر کو پیش کرے. اور ایک ہے جب نیکی کا کام شروع کر دے تو پھر جلدی نہ کرے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے، اب نماز جب شروع کرتی تو اطمینان سے پڑھو، اب کیا جلدی ہے. بہت سے لوگ نیکی کا کام جلدی جلدی کرتے ہیں، کوئی پوچھے گا بھی اس سے فارغ ہو کے پھر کرنا کیا ہے. چار رکعتیں پڑھنی تھی اور چار رکعتوں کو 3 منٹ میں نپٹا دیا، ان چار رکعتوں کو اگر 8 منٹ میں پڑھ لیتا تو 5 منٹ زیادہ لگ جاتے نا. کوئی پوچھے کہ جو 5 منٹ جناب بچا لیے اب اس کا کیا کرنا ہے، کرنا یہ ہے کہ گپے، کرنا یہ ہے کہ ٹی وی، کرنا یہ ہے کہ فضول سڑک پہ کھڑے ہونا. بہت سے ایسے کام جن کی اہمیت بہرحال اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے کم ہے، یہی 5 منٹ اگر نماز اطمینان سے پڑھتے اور نماز میں لگ جاتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے تو پھر کیا حرج تھا. تو جب نیکی کا کام آدمی شروع کر دے پھر اسے اطمینان کے ساتھ پورا کرے. حدیث میں حکم آیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس کی ایک صورت یہ دی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس طرح کے جملے پڑھے جائیں. 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے. اتنی تیزی سے مشین کی طرح انگلیوں پہ ہاتھ پھیرنا سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ پڑھتے ہیں. اب کیا ٹرین چھٹ رہی ہے؟ اس وقت کفر کیجئے 2 منٹ بچا لیے تو ان 2 منٹ میں آگے جا کر کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت کی کہ نیکی کا کام جب شروع ہو جائے، جب کرنا اس کو عملاً تم شروع کر دو تو اطمینان رکھو، طواف ہے، جلدی 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 کیا کرنا ہے، جلدی کر کے اطمینان سے اللہ کو یاد کرو. جو لمحہ اللہ کی یاد میں اس زندگی میں گزر جائے اور بسر ہو جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اللہ کے ہاں کام آئیں گے کل. اور دوسری بات فرمائی کہ برائی پھیلانے والے مت بننا. برائی کا پھیلانا بہت طرح سے ہوتا ہے، لوگوں کو نشاندہی کرنا کہ فلاں مقام پر یہ کام ہو رہا ہے، مت ایسے بولے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ سننے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں چور ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اس مقام پر پہنچا ہوا ہوگا. یہ برائی پھیلی نا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ راز کو ظاہر نہ کرو. حدیث میں اسی لیے آیا ہے، اور یہ عام طور پر مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور صرف چند افراد ہی کی نہیں، قوم کی اور اس سے بڑھ کر امت کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنے منصوبے فوراً ظاہر کر دیتے ہیں. ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسی سنگین زبان استعمال کرتے ہیں. جو کام کرنا ہے اپنے منصوبے کو چھپا کر کرے. یہ وہ بات ہے جو مسلم کی روایت میں بھی آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی کام کرنا ہو تو کتمان سے، چھپاؤ سے مدد لو. خام خواہ ہر آدمی سے بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کام پورا ہو جائے گا، سامنے آئے گا، لوگ خود جان لیں گے کہ کسی نے یہ کام کیا. اور کاموں کا آغاز نہیں اظہار کر دینا اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی وہ آدمی لوگوں کی سازش کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی بے برکتی ہو جاتی ہے. اس لیے جب کوئی اچھا کام، بڑا منصوبہ کوئی کام آدمی کرنا چاہے تو چاہیے کہ خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سازشیں تیار کرتا رہے. اس کی آسان مثال سمجھ لیجیے، کہیں رشتہ کرنا ہے تو جو مناسب حد تک پیغام ہے بھیجا جائے، انتظار کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج رشتے کا پیغام بھیجنے کا ارادہ ہے اور پورے شہر کو خبر ہے کہ جی ہم تو فلاں جگہ رشتے کے لیے جا رہے ہیں، گویا کہ رشتہ ہو گیا. لوگوں کو جب پتا چلے گا تو لوگ اس رشتے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، آپ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، بے برکتی ہو سکتی ہے، نظر لگ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو ضرورت کیا تھی وقت سے پہلے بات کرنے کی؟ رشتہ ہو جاتا، مٹھائی تقسیم ہوتی، اعلان ہوتا، لوگوں کو خود ہی پتا چل جاتا کہ یہ کام ہو گیا ہے. یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ چھپاؤ سے مدد لو، کتمان سے مدد لو. مسلمانوں کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، بینک بنانا چاہتے ہیں، بنائیے. رقم جمع کرنی ہے، بلڈنگ خریدنی ہے، یہ کام اطمینان سے کرنے کے ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ابھی اپنا اکاؤنٹ کھلوایا نہیں کہ پیسے جمع کریں اور بینک کے لیے کچھ لوگوں کو بلائیں اور ان سے مشورہ کریں، اور اس سے پہلے ہی شہر میں بورڈ لگا دیے جائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو کون کرنے دیتا ہے ایسے کام؟ مسلمانوں کی ہلاکت اور ان کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس منصوبے کو کئی کئی دہائیوں تک اطمینان سے چھپا کر کرنے کے کام تھے، وہ پہلے ہی دن سارا پول کھول دیتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ کرنے نہیں دیتے، یہ دوسروں کی سازشوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، بے برکتی بھی ہو جاتی ہے، اور مسلسل کئی سال کی محنت کرنے کے باوجود یہ منصوبہ پورا نہیں ہوتا اور شرمندہ ہوتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس دین میں اٹھے گی دنیا سے وہ امانت ہے. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں گی، یا پھر اس سے ملتی جلتی باتیں سنی ہوں گی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنی حکمت کی باتیں ارشاد فرمائیں. ان کی اپنی بات بھی ہو تو بھی صحبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے نا، اس کا اثر ہے یہ. اس لیے جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر تنقید کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا سب سے پہلی صفت جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے. جو لوگ جس چیز کے اہل نہیں ہیں ان کے ذمے وہ چیز چلی جائے گی. امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے اور اس نے پیسے میں گڑبڑ کر دی، امانت عہدوں کی بھی ہے. جس کے ذمے جو کام لگایا جائے وہ اس کو پورا نہ کرے. امانتیں ان کو دے دی جائیں جو امانت کے اہل نہیں ہیں. ووٹ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور امت میں یہ صفت اٹھ گئی ہے کہ جو ووٹ کا مستحق ہے اسے دیں. وہ امانت اس کے حوالے کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے. عہدہ دیتے ہیں، محکمے میں ترقی دیتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ عہدہ اس کو مل جائے گا. یہ امانت کی صفت جب ضائع ہو جائے تو انسانی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا آخری چیز جو اس امت میں ضائع ہو جائے گی وہ نماز ہے، کہ لوگ نماز نہیں پڑھا کریں گے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ یہ امت مسلمان نماز سے اتنے غافل ہیں کہ گویا ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور یہ کافروں کی بستیاں ہیں اور کافروں کے شہر آباد ہیں، اور ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جائیں اور ان کے جنازے پڑھے جائیں. یہ اتنے نماز سے غافل ہیں، ذرہ برابر شرم نہیں آتی انہیں نماز کے سائے کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ندامت دل پہ تاری نہیں ہوتی کہ آدمی اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ آؤ فلاح کے لیے، آؤ نماز کے لیے، اور اسے ذرا برابر احساس نہیں ہے کہ خدا بلا رہا ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں. آج اس امت کے مسلمان ہی ہیں نا سارے، کہنے کو 5% آدمی نماز نہیں پڑھتے. پہلے آبادی کم تھی، 1 کروڑ مسلمان فرض کر لیجئے ہوتے تھے تو ان کا 2-3% نماز پڑھا کرتا تھا، اب 5 کروڑ ہو گئے ہیں تو ان کا 2-3% نماز پڑھنے آتا ہے، تو مسجدیں بھری بھی کچھ نظر آنے لگی ہیں. وگرنہ تو اصل حقیقت وہی ہے کہ پہلے 1 کروڑ کا 2-3% پڑھتا تھا، اب 5 کروڑ کا 2-3% پڑھتا ہے. وگرنہ فرض کر لیجئے اس امت میں 20-30% بھی نمازی ہو جائیں تو موجودہ مسجدیں محلوں کی کم پڑ جائیں، لوگ سما نہ سکیں. مگر مجھے کسی نے کہا نا، بے حیا باش ارچے خواہی کن، آدمی جب بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے سو کرے. نماز کے معاملے میں امت کی حالت، قوم کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ 5% نماز نہیں پڑھتے. جب اللہ کی شرم اور حیا نہ رہے تو پھر کوئی کیا سمجھا سکتا ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ آج رات میں تمہارے گھر میں داتا ڈالوں گا، چوری کریں گے. اس نے کہا ہم اپنے گھر کو دروازے اچھی طرح سے بند کر دیں گے. اس نے کہا کنڈیاں کھولنی آتی ہیں، اس کا تالے لگا دیں گے، اس کا تالوں کی چابی بھی لے آئیں گے، وہ بھی کھول لیں گے. اس نے کہا اچھا تو ہم چوکی دار کو بتا دیں گے. اس نے کہا تمہارے چوکی دار کو رشوت دے کے آرام سے آ جائیں گے. اس نے کہا کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھونکنے لگیں گے، پتہ چل جائے گا. اس نے کہا انہیں گوشت کھلا دیں گے. تو اس نے کہا آخر تنگ آ کے چوری کرنے جب گھر میں داخل ہو جاؤ گے نا تو پھر میں ننگا ہو جاؤں گا، اب بتاؤ. تو جو چور تھا شرما گیا اور کہنے لگا کہ واقعی تمہاری اس حرکت کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس نماز کے معاملے میں لوگوں کی یہی حالت ہے کہ جب لوگ ننگے ہو جائیں اور خدا کی شرم و حیا نہ رہے تو کون انہیں نماز کے لیے لا سکتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں آخر ما تفقدون، آخری چیز جو اس امت سے اٹھے گی جب ان کی تباہی آئے گی، الصلاۃ، وہ نماز ہوگی. وہ وسیصلی قوما لا دین لہم، نہیں غلط ہو گیا، وَسَيَصْلَى قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ. پھر یہ ایسی قوم ہو جائے گی نماز چھوڑ کر جس کا کوئی دین نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہلائیں گے مگر جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے، تپا دیے جائیں گے، سیصلہ، پھینک دیے جائیں گے جہنم. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز الصلاہ، نماز ہے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، کیونکہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا اپنے نفس کے کہے پہ، نہیں نہ پڑھتا اپنے جی کے کہے پہ، تو اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ نفس کی مان لی اور اللہ کی نہیں مانی. تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت میں اٹھے گی وہ امانت ہے، اور سب سے آخری چیز نماز ہے، اور بس جب نماز اٹھ جائے گی تو پھر یہ بے دین جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امانت کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اور اہمیت اس کی سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں شہادت ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے سوائے امانت کے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت کو ادا کرو، تو وہ شہید کہے گا کہ اللہ دنیا تو ختم ہو گئی، اب میں کہاں سے ادا کروں. یہی الفاظ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی دوسری روایت میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی امانت کو دکھائیں گے جہنم کی تہ میں اور فرمائیں گے وہ پڑی ہوئی ہے امانت، تو وہ جہنم میں گھسے گا اور اس کی تہ تک پہنچے گا تاکہ اس کی امانت کی چیز کو اٹھا کر لائے اور اس کے حوالے کرے جس کی امانت میں اس نے خیانت کی تھی. اور پھر وہ اسے اٹھا نہیں سکے گا، اور پھر اٹھا کر باہر لانے کی کوشش کرے گا، پھر اس سے گرے گی اور یہ جہنم میں جلتا رہے گا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بعد قرأ عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. یاد رکھنا چاہیے یہ مشائخ کی خلافتیں امانت ہیں، اور جب شیخ کو پتا ہو کہ لوگ نا اہل ہیں تو انہیں خلافت مت دے. یہ مدارس اور یہ دینی حلقے یہ امانت ہیں. جب معلوم ہے کہ میرے بعد کوئی آدمی اتنی صلاحیت کا نہیں ہے جو میرے منصب پر آ سکے تو چلا جائے دنیا سے، مر جائے، مگر کسی کو اپنا جانشین نہ بنائے، کیونکہ امانت کا اہل کوئی ہے نہیں. نہ اہل کو اپنی جگہ بٹھائے گا تو اللہ کے ہاں جواب دے گا شیخ بن جانے سے اور مولوی اور مفتی بن جانے سے اور دینی تنظیموں کا سربراہ بن جانے سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری بھی پیدا ہو جاتی، ولیعوذ باللہ، کہ خدا معاف کر دے گا اور خدا رعایت کرے گا. دین میں اس لیے تباہی آتی ہے کہ وہ باپ، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، وہ اہل ہیں یا نہ اہل، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس وراثت منتقل ہو رہی ہے. حالانکہ یہ وراثت نہیں ہے، امانت ہے. مدرسے وقف ہوا کرتے ہیں، مساجد وقف ہوا کرتی ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پہ حق بنا کرتا ہے اور وقف ہوتا ہے شرن بھی عقلن بھی. یہ جائیداد نہیں ہے کہ آگے کو منتقل کر دی جائے. یہ مدارس وقف ہیں، ارث نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس امانت کو بتایا، ایسی ہی حکومتی عہدے یہ امانت ہوا کرتے ہیں تاکہ صحیح لوگوں کو دیے جائیں. عدالت کے فیصلے، جج جس منصب پہ بیٹھتا ہے بہت بڑا منصب ہے، اور اگر وہ سوچے تو اس کا رشتہ قاضی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ جو فیصلے کرتا ہے اللہ کے ہاں یقیناً اس سے پوچھا جائے گا. تو امانت کا وصف یہ انسان میں رہنا چاہیے. اگر امانت کا وصف اٹھ جائے گا تو آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبوت کے بعد کفر کی بات کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں کیسے کافر ہو جاتی ہیں، نبوت کے بعد کفر کیسے آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ التکذیب بالقدر، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لانے سے کافر ہو جاتے ہیں لوگ. جن لوگوں کا دین سے تعلق ہوتا ہے وہ خدا کی تقدیر کی جب تکذیب کرتے ہیں تو کفر لازم آتا ہے. خدا کی تقدیر کا انکار کرنا یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی قیامت کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے. کوئی آدمی یہ کہے ولیعوذ باللہ کہ خدا ایک نہیں دو ہیں تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ کفر کا جملہ نہیں ہے یہ. بالکل اسی طرح یہ کہنا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی کفر کا جملہ ہے. ہم ایمان لاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ وہ شر والخیر، اور شر اور خیر قدر ہی من اللہ تعالی، دونوں اللہ کی جانب سے. اور تقدیر کے انکار کا زمانہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم ڈرتے تھے کہ کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ تقدیر سے انکار کر بیٹھے، اور اگر یہ زمانہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ پہ آ گیا تو کوئی شخص جو ہم میں مر جائے اس کی غم نہیں ہوگا، اور کسی بچے کی پیدائش پہ ہمیں خوشی نہیں ہوگی. مطلب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پھر تو آدمی مومن انسان کیا کرے، اپنا دین بچائے گا، کسی کے مرنے کی پرواہ نہیں اور کسی کے جینے کی خوشی نہیں، بس وہ تو یہی سوچے گا کہ کسی طرح اپنی زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور ایمان بچا کے اللہ کے پاس لے جاؤں. اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو دل کی کھٹک سے بچو، اور جو چیز دل میں شک کو پیدا کرتی ہے اسے چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ دل میں تردد پیدا ہوتا ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، شبہ ہونے لگے، شک ہونے لگے، اور یہ چیز شک پیدا کرے اسے چھوڑ دو. حلال اور حرام میں آدمی کبھی پھنس جاتا ہے تو آدمی کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز حرام ہے، بچے. طہارت کے جتنے مسائل ہیں ان میں شریعت نے انسان کے شک کا اعتبار نہیں کیا. شک ہو جائے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات بتا دی، آپ نے فرمایا تمہارا وضو بھی ہے اور تم پاک بھی ہو اور کپڑے بھی پاک ہیں، مت شک میں پڑو، شک کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس کے ٹھیک بالمقابل رشتے آ جاتے ہیں کہ رشتے میں شک آ جائے، فرمایا اسے چھوڑ دو، وہاں شک کا اعتبار کرو. شک ہے کہ اس بچے نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اس کی بیٹی اس کی بہن بن گئی یا نہیں بنی، تو دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے نا، شک ہو گیا ہے، فرمایا چھوڑ دو، اس رشتے کو مت کرنا. تو شریعت شک کا اعتبار کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی، دونوں چیزوں کے کرنے نہ کرنے کے اپنے اپنے مواقع، محل اور جگہ. اور کیا خوبصورت بات محسوس ہوتی اللہ نے کہی، فرمایا لا یشبہ الزی بالزی حتی تشبہ القلوب بالقلوب. انسان کی چال ڈھال اور اس کی وضع اس وقت تک کسی سے نہیں ملتی جب تک کہ اندر سے دل دل سے نہ ملا ہوا. کہ جتنے فیشن آپ کو نظر آتے ہیں نا، اور جتنا بگاڑ نظر آتا ہے، جب دل اندر سے اس تہذیب کے بگاڑ پر راضی ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس تہذیب کا بگاڑ ہم بھی کریں، تو پھر ظاہر کی حالت میں تبدیلی آتی ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا یشبہ الزی بالزی، اور وضع قطع اور چال ڈھال اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ اندر سے دل ان کے ساتھ ملتے نہ بدل جائے. اس لیے آدمی یہ سوچے اور غور کرے کہ میرے دل میں کس کی محبت بڑھ رہی ہے. مغرب کی تہذیب اس کی محبت بڑھتی ہے، اور مغربی تہذیب چکا چوند اور آنکھیں اس پر جیت جاتی ہیں اور اندر دل اس کو قبول کرتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ ظاہر کی حالت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. پردہ ایسے ہی نہیں اترتا، پہلے اس خاتون کا دل قبول کرتا ہے کہ یورپ اور جدید تہذیب یہ بالکل ٹھیک ہے. اور کیا برقع کرنا ہے، برقع تو بہت پیچھے رہ گیا، دوپٹہ سر پہ کیا اوڑھنا ہے، چادر کیا اوڑھنی ہے، تو پہلے وہ دل کسی اور تہذیب سے ملا اور اس دل نے قبول کیا اس کو، اس کے بعد ظاہر کی حالت بدلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اور دلوں پر آزمائش کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اودن اودن، جس طرح ایک ایک تنکا لے کے تم چٹائی کو بنتے ہو، بالکل اسی طرح دلوں پر فتنے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، ایک تہذیب، ایک چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، اور پھر دل اس فتنے کو قبول کرتا ہے، اور جب دل قبول کر لیتا ہے تو پھر ظاہر کی حالت بدل جاتی. نسلیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں. آج ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں، وہ جس تہذیب کو پیش کر رہا ہے، جس لباس کو پیش کر رہا ہے، اور جو جس بے فکری کو پیش کر رہا ہے، وہ قومیں تو اس درجے تک پہنچی ہیں 300 سال 400 سال محنت کر کے. یہ الگ بات ہے کہ آخرت کی محنت نہیں تھی، دنیا کی محنت، اور ہماری زوال پذیر قوم نے ان کی چکا چون تہذیب کا صرف ظاہر کا یہ پہلو لے لیا ہے جو سب سے کمزور ان قوموں کا پہلو ہے، اور اس پہلو کو نہیں لیا جو پہلو ان کے مضبوط ہے. ان کے مضبوط پہلو وقت کی پابندی کرنا، ان کے مضبوط پہلو دنیا کے علم میں عروج تک پہنچنا، ان کے مضبوط پہلو سر جھکا کر برسا برس تک محنت کرنا، اور ان کے مضبوط پہلو معاشرے میں انصاف کا قیام، عدل کا قیام اور ان کے مضبوط پہلو ایک دوسرے کو برداشت کرنا. شاید آپ کو سن کے تعجب ہو، 100 سے زیادہ عیسائیوں کے فرقے ہیں، لیکن کہیں نہیں سنیں گے کہ ایک چرچ والے دوسرے چرچ والوں سے جا کے لڑ پڑے اور انہوں نے ان کا چرچ توڑ دیا اور پادریوں میں جنگ چھڑ گئی کہ یہ مسجد تمہاری ہے یا ہماری. اور ان کے مضبوط پہلو زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ مومن انسان بصیرم بے زمانے ہی، زمانے کی نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سارے پہلو چھوڑ کر انہوں نے خود اپنی قوموں کو جو جانوروں کی طرح آزادیاں دی ہیں، کھانا پینا جنس اور اس طرح کی آزادیاں جو جانوروں کا ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو بھی دی ہیں، اس سے ہم ریچھ گئے اور اس سے دل ملا لیا، اور اس دل ملنے کی وجہ سے ظاہر میں تبدیلی آ گئی، اور جو قوموں کی ترقی کے اصل راز تھے تعلیم اور وقت کی پابندی اور یہ چیزیں وہ بھول گئے، اور اتنا بھول گئے کہ دینی حلقوں میں بھی وقت کی پابندی نہیں رہی. بڑے بڑے مشائخ اور علماء وقت کی پابندی نہیں کرتے اور اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی ہے والعیاذ باللہ. جو وقت بچے اللہ کو یاد کرے، جو وقت بچے اسے غنیمت جانے، اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا نام ہی لے سکے تو اتنا ہی کر لے، اللہ کا نام لے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی بات کتنی غفلت سے کی جائے اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی. آپ پورے یقین سے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کوئی لے، وہ پاک نام ایسا ہے کہ اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتا، کسی نہ کسی دن اس کا اثر ضرور ہوگا. تو پہلے دل ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان میں تبدیلی آتی ہے. اسی لیے مشائخ اور صوفیہ انسان کی فکر پر محنت کرتے تھے، وہ ظاہر کے خلیے سے زیادہ کہتے تھے اس کے دماغ کو، اس کی سوچ کو تبدیل کرو، اور جب کسی شخص کی سوچ تبدیل ہو جائے گی تو اس کے ظاہر میں خود بخود تبدیلی آئے گی. وہ داڑھی رکھانے کے لیے کسی سے وعدے نہیں لیتے تھے کہ وعدہ کرو داڑھی رکھو گے، وہ اس موضوع کو ہی زیر بحث نہیں لاتے تھے، وہ تو موضوع یہ زیر بحث لاتے تھے کہ اس کے دل میں کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کے اتباع، اس کا خیال پیدا کرو، اس کی فکر اس سانچے میں ڈھالو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے. بس جب اس میں یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کی شکل صورت لباس ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی، اور اگر یہ فکر نہیں بنے گی اور ذہن یہ نہیں سوچے گا تو پھر جو آج تبدیلی آپ وعدوں کے ذریعے کر رہے ہیں، ذرا سا بھی نفس اور شیطان کا غلبہ ہوا یہ سب کاروائی بیکار چل جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انی لبدت، میری بڑی تمنا ہے کہ پتہ چل جائے کہ ان اللہ غفر لی ذنبم من ذنوبی، کہ اللہ نے میری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان میں کسی ایک گناہ کو معاف کر دیا ہے، لا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا. یہ عبرت اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو شاہ ہیں، اور شاہ صاحب جو مرضی کیا کریں. اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارا کیا کہتے ہیں، ما فضلیانی، ہم تو نقشبندی ہیں، ہم پہ تو اللہ کا فضل ہے ہی ہے. یہ بزرگوں نے جملہ کہا تھا رحمہم اللہ، ان کی پوری عزت ادب اور احترام ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ان کے اس جملے کا سہارا لے کر اور اپنے سلسلے نقشبندی اور قادری کا سہارا لے کے فخر کرتا پھرے اور لوگوں کے حقوق ضائع کرے، جھوٹے الزام لگائے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، نماز ضائع کرے، اور بس یہ ہو کہ ہم فلاں سلسلے سے ہمارا انتصاب ہے اور فلاں بزرگ نے کہا تھا تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، اس کے باوجود اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتے ہیں. ان کے گناہ بھی کون سی ایسی چیز تھی؟ خلاف اولا چیزیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا کوئی ایک گناہ معاف کر دیا ہے تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اتنا بچنے والے تھے یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے، اور گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہتے تھے. آدمی بچے کسی بھی چیز پر فخر کرنے سے بچے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور اس کی بے نیازی پہ نظر جانی چاہیے کہ ساری زندگی کی عبادت اگر وہ ضائع کر دیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق ہو گیا، اور ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں تو ان کے لیے ان کے کوئی نقصان نہیں ہے اپنی قسمت کر کے. مغفرت کی بشارت مل جائے تو وہ بات ہے جو کسی نے کہی کہ گر جہاں پیشانم روا، جان قربان کر دوں تو بھی تھوڑی بات ہے. تو آدمی اپنے آپے میں رہے، یہ محض تمنائیں ہیں. میرے حضرت ایسے تھے اور ان کے حضرت ایسے تھے، والد ایسے تھے اور والدہ ایسی تھی. اپنے اندر کچھ نہیں ہے تو یہ نسبتیں اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دیں گے، اور اپنے اندر کچھ ہے تو یہ نسبتیں برکت کا باعث بن جائیں گی. اتنی اسی بات ہے. ایمان محفوظ لے گیا اللہ کے ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونا نفع دے گا، اور اگر ایمانی سرے سے نہ رہا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو بھی تو بھی کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، عمل کرو اور میں اللہ کے ہاں قیامت میں اگر گرفت ہو گئی تو نہیں چھڑا سکوں گا، اور اپنی صاحبزادی لخت جگر اپنے جسم مبارک کے ٹکڑے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے فرمایا کہ میری بیٹی سلیمی من مالی ماشیتی، میرے پاس اگر کوئی مال ہے تو میری پیاری آج جو لینا ہے تو لے لے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاں سے میں چھڑا سکوں یہ نہ سمجھنا، یہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ قریش کو کہا کہ قریش اللہ کے ہاں تمہاری اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر میں تمہارے مناقب بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ تم فخر میں نہ کہیں پڑ جاؤ، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن دیکھو ایسے نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہیں پاؤں تم میں سے کسی کے کندھے پر اونٹ بلبلا رہا ہے، اور کسی کے کندھے پر گائے چیخ رہی ہے، اور کسی کے کندھے پر بکری شور مچا رہی ہے. مراد یہ تھی کہ اس اتنے گناہ گائے اور بکری اور اونٹ کے بقدر لے آؤ لوگوں کے حقوق مار کے تو میں اللہ کے ہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. اسی لیے آیا ہے کہ فیحد لی حدن، اللہ تعالی میرے لیے شفاعت میں ایک وقت، ایک وقت تو نہیں، ایک حد مقرر کر دیں گے کہ بس اس سے زیادہ جو گناہ گار ہے اب آپ اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. ہمارے جس کے اتنے گناہ ہیں بس اس کی شفاعت ہو سکتی ہے. سو اس لیے اگر اپنا اصل ایمان ہی محفوظ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب ملتا بھی ہو تو کیا فائدہ دے جائے گا؟ یہ ہے وہ چیز جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انی لوددت ان اللہ غفر لی ذنبا من ذنوبی، اگر اللہ تعالی میرا ایک گناہ کو معاف فرما دے جو زندگی میں مجھ سے ہو گیا ہے تو لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کہ میرا باپ کون تھا، یعنی میں کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. مثلا